ایک مومن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. شہب زہرا مومنہ ہیں جن کی شفا کے لیے درخواست کی گئی ہے. سب مل کر آج شب توسل ہے بارگاہ خدا میں. ام یجیب کے ذریعے توسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء. صلوات. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی بلند آواز صلوات پڑھنا. ایام اعضاء میں پروردگار آپ کی ان مجالس کو ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خوشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ لیں. ولعنت اللہ علی اعدائهم وظالمیهم وغاصبی حقوقهم لعنت الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب ذو الجلال آپ تمام مؤمنین کی ان ایام عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار اس عزاداری پہ آپ کو بہترین اجر نصیب فرمائے. ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اگر مصیبت دی ہے تو مصیبت آل محمد عطا کی ہے. ہمارے دلوں میں اگر درد رکھا ہے تو آل محمد کا درد رکھا ہے. اس نعمت پہ بھی پروردگار کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. زیارت عاشور کے اختتام میں سجدے کی حالت میں ہم بارگاہ خدا میں یہ کہتے ہیں، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم. اے پروردگار، تیری بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مصیبت جو ہمیں تو نے عطا کی ہے وہ مصیبت آل محمد ہے. مصیبت آل محمد حقیقت میں انسان کو دنیا کی تمام مصیبتیں بھلا دیتی ہے، اور ایک وہ مصیبت جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے وہ مصیبت آل محمد ہے. وہ مصیبت جو ہمیں اپنے ذاتی خول سے اور ذاتیات سے نکالتی ہے، نفس پرستی سے نکالتی ہے، اور حب خدا اس کی جگہ پہ دل میں ڈالتی ہے، وہ مصیبت آل محمد ہے. مصیبت آل محمد وہ مصیبت ہے کہ جو ہمارے ذاتی دکھ تو بھلا دیتی ہے لیکن ہمارے دل میں ایک اجتماعی درد پیدا کرتی ہے. مصیبت آل محمد یعنی اسلام کی مصیبت، مصیبت آل محمد یعنی الہی مصیبت، مصیبت آل محمد یعنی زمانے کے امام کی مصیبت. بس وہ شخص کے جو اپنے دل میں آل محمد کی مصیبت رکھتا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے. حمد الشاکرین علی مصابہم، الحمدللہ علی عظیم رضیتی. مجھے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ جو عظیم مصیبت ہمیں دی ہے، ایسی عظیم مصیبت کسی قوم کو نہیں دی گئی ہے، کسی قوم کو اتنا آزمایا نہیں گیا ہے جتنا مسلمان کو آزمایا گیا، مؤمنین کو آزمایا گیا ہے. اہل بیت اطہار کی آزمائش تمام مسلمانوں کی آزمائش، اور ہم آج اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے ان مجالس میں آتے ہیں تاکہ ہم یہ بتلا سکیں کہ ہم اسی رستے پہ گامزن ہیں، ہم آج کاربند ہیں اس رستے پہ، ہم تجدید عہد کے لیے آتے ہیں. مجلس تجدید عہد کا دن ہے، مجلس تجدید عہد کا نام ہے، مجلس اس مقام کا نام ہے جس مقام سے لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. گزشتہ مجالس میں گفتگو اسلام حقیقی کے عنوان سے اس مقام پہ پہنچی تھی کہ ذات پروردگار نے جس دین کو انسان کے لیے نازل کیا ہے اس دین کو خالص نازل کیا ہے، اور اگر انسان اس خالص دین کو حاصل کرنا چاہے تو اسے خالص منبع سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور خالص منبع خود ذات پروردگار ہے، اور اس خالص منبع نے اس کائنات میں اس حقیقی دین کے لیے جن کو ذخیرہ بنا کے بھیجا ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں. یعنی انسان کو اگر دین حاصل کرنا چاہیے تو دو بڑے منابع سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. اور اگر آپ حضرات کے لیے آسان کر دوں مطلب کو، کہ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ اگر ہم حقیقی دین کو اخذ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس وہ اصلی منابع کون سے ہیں، تو عزیزان گرامی، اس وقت ہر انسان جن منابع کی طرف دسترس رکھتا ہے، جن ذخیروں کی طرف دسترس رکھتا ہے، وہ چار پانچ ایسے ذخیرے ہیں کہ جسے ہر آدمی اپنے پاس رکھ سکتا ہے. ان میں سے ایک ذخیرہ نہج البلاغہ ہے. وہ نہج البلاغہ کہ جو امیر البیان کا کلام ہے، وہ اس ہستی کا کلام ہے کہ جس کا بیان سحر آمیز بیان ہے، وہ اس ہستی کا بیان ہے کہ جو بیان کی بھی امیر ہے، وہ اس ہستی کا بیان ہے کہ جس نے جب بھی گفتگو کی ہے وہ قرآن اور حدیث سے جدا نہیں کی ہے، وہ اس ہستی کا بیان ہے کہ جو قدم بقدم پیغمبر کے ساتھ چلنے والی ہستی ہے، وہ اس ہستی کا بیان ہے کہ جس نے ابتداء نزول قرآن سے لے کر اختتام نزول قرآن تک ہر مقام پر پیغمبر کے ساتھ شاہد ہے. یہ اس ہستی کا بیان ہے کہ جو یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے خطبہ قاصعہ میں، انی سمعتو رنۃ الشیطان. میں اس وقت بھی گواہ تھا کہ جب پیغمبر پہ وحی نازل ہو رہی تھی اور اس کی وحی نازل ہونے کے زمانے میں شیطان چیخ پکار کر رہا تھا، میں نے شیطان کی اس چیخ پکار کو بھی سنا ہے.
نعرہ حیدری!
معلوم ہوتا ہے علی وہ ذات ہے کہ جو پیغمبر کی ہمراز ہے، نہ صرف پیغمبر کی ہمراز ہے بلکہ ذات پروردگار کی ہمراز ہے، نہ صرف ذات پروردگار کی جبرائیل کی بھی ہمراز ہے. علی وہ ذات ہے کہ جو شیطان کی کیفیت سے بھی واقف ہے. وہ تمام حرکتیں کہ جو دشمن خدا کرتا رہا ہے اس کی حرکتوں سے بھی واقف ہے. بس وہ ہستی، اس کا کلام آج ہمارے پاس ایک منبع ہے، ایک ذخیرہ ہے جہاں سے اسلام حقیقی کو پہچانا جا سکتا ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس نہج البلاغہ کو رکھے، اس کتاب کا مطالعہ کرے تاکہ اسے حقیقی اسلام کی شناخت ہو سکے. امیر المؤمنین کی زندگی کے تمام پہلو اور تمام خطابات حقیقت میں اسلام حقیقی کی شناسائی کے لیے تھے. وہ جس نے ممبر سلونی پہ پھر دوبارہ بیٹھتے ہوئے ارشاد فرمایا، الان رجع الحق الى اہلہ، آج میں جب پھر دوبارہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں تو حق پھر دوبارہ اہل حق کی طرف پلٹ کر آ گیا ہے. یعنی علی حقیقت میں حق کی شناخت ہیں. الحق مع علی وعلی مع الحق، اگر کوئی حق کو پہچاننا چاہتا ہو، حقیقی اسلام کو پہچاننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی کلام کو پڑھے، خطبات کو پڑھے، خطوط کو پڑھے. یہ صرف خطوط نہیں ہیں بلکہ انسانی زندگی کے لیے وہ صحیح خطوط ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ایک وقت ہم اس کو ایک خط کی شکل میں دیکھتے ہیں، ایک وقت علی کے خط کو راہ کی شکل میں دیکھتے ہیں. علی کا خط صرف خط نہیں ہے بلکہ یہ خط علوی ہے، یہ راہ علوی ہے، یہ مسیر علوی ہے، یہ ہدف علوی ہے جس کو خطوط میں بیان کیا ہے. علی وہ ذات ہیں کہ جس نے کبھی ایک جملہ نہ اضافی کہا ہے نہ اضافی لکھا ہے. علی کی بات تو بہت دور کی بات ہے. آج اگر آپ ہمارے مراجع کی طرف دیکھیں، ہمارے بزرگان کی طرف دیکھیں، تو آپ کبھی خطوط لکھتے ہیں نا، کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو تو آپ کافی لمبا چوڑا تفصیل کے ساتھ ایک سوال لکھتے ہیں جس کا جواب ایک جملے میں ملتا ہے، ایک مختصر جملے میں. اور اگر کوئی خط پیپر میں کسی مجتہد کی طرف لکھے، مرجع کی طرف لکھے، تو اسی پیپر کے اختتام پہ ایک جملہ لکھتے ہیں، بسم اللہ تعالی، ایک مختصر جملہ اور نیچے مور لگی ہوتی ہے. ایک معنی خیز جملہ ایک مجتہد کا وہ لمبی چوڑی تحریر سے کہیں زیادہ افضل ہوا کرتا ہے. لہذا حدیث پیغمبر میں یہ کہا گیا
کہ ایک عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ سرخ ہے، اس لیے کہ اس قلم میں اتنا زور ہے کہ جب یہ قلم اٹھ جاتی ہے اور اگر یہ قلم ایک کلمہ حق کو لکھ دے تو یہ کلمہ حق حقیقت میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اس سے زیادہ کام کرتا ہے جس سے ایک شہید کا خون کرتا ہے۔ یہ ایک کلمہ کہ جو راہبر کبیر کی زبان سے نکلا، ایک لکھا ہوا جملہ کہ جو سلمان رشدی کی زندگی کے لیے مصیبت بن گیا، نہ صرف اس کی زندگی کے لیے بلکہ دنیا کے تمام استعماروں کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جملہ مصیبت بن کے رہ گیا، جس نے ان کے تمام نقشوں کو نقش براب کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ انہوں نے بڑا نقشہ بنایا تھا، بہت بڑا نقشہ انہوں نے کس کے لیے بنایا تھا؟ وجود پیغمبر اکرم کے لیے، پیغمبر کی اہانت کے لیے۔ انہوں نے پورا زور لگا کے سب قوتیں مل کر ایک شخص سے ایک کتاب لکھوائی، پھر اس کتاب کو انہوں نے پورے طریقے سے ایڈورٹائز کیا، پورا ان کا میڈیا لگا جس نے اس پہ زور لگایا کہ اس کو ایڈورٹائز کیا جا سکے، اس کا ڈسپلے ہوا، اس کی پریزنٹیشن پیش کی گئی۔ لیکن ایک مجتہد نے، ایک مرجع نے ایک جملہ کہا، دنیا کے میڈیا کی تمام وہ حیثیتیں دنیا پر ہی ختم ہو کر رہی، تمام حکومتوں کی قوتیں نقش براب ہو گئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ ایک جملہ لکھا، جملے میں لکھا کہ یہ سلمان رشدی مرتد ہے، اور مرتد کا جو حکم قرآن اور اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ اسے سزائے موت ملنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کے مارنے کے لیے قدم اٹھائے گا، اسے بھی ذات پروردگار ایک مجاہد کا درجہ دے گا، اور اگر وہ اس راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے تو اسے شہید سمجھا جائے گا۔ بس یہ اتنا جملہ، کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اس کے جواب میں کتاب نہیں لکھی ہے، بعض کتابوں کے جواب میں کتابیں نہیں لکھی جاتی، ضروری نہیں ہے ہر کتاب کا جواب دیا جائے، بلکہ بعض کتابوں کے جواب میں ایک جملہ لکھنا اس کتاب کو ختم کر دیتا ہے۔ آج نہ سلمان رشدی کی کوئی حیثیت ہے، نہ سلمان رشدی کی کتاب کی کوئی حیثیت ہے۔ تو عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کلام امام ہے، ایک ایک جملے میں امام نے ایک پوری پوری کائنات کو سمو دیا ہے، ہمارے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے۔ دوسرا منبع کہ جو اس سے قریب ہے، جو ایک ذخیرہ ہے اسلام حقیقی کو پہچاننے کے لیے، وہ صحیفہ سجادیہ ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ وہ صحیفہ کہ جسے پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کریں اس کا۔ ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ دعاؤں کی کتاب ہے، اور دعاؤں کی کتاب میں تو ظاہر سی بات ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس میں انسان کے اخلاق سے متعلق گفتگو کی جاتی ہوگی، جس میں انسان کے باطن سے متعلق گفتگو کی جاتی ہوگی۔ نہیں عزیزان گرامی، صحیفہ سجادیہ صرف باطن انسان کے متعلق گفتگو نہیں کرتی، بلکہ صحیفہ سجادیہ حکومت الہیہ کی گفتگو کرتی ہے، صحیفہ سجادیہ اپنی دعاؤں میں راہبری اسلامی کی گفتگو کرتی ہے، ولایت کی گفتگو کرتی ہے، امامت کی گفتگو کرتی ہے، صحیفہ سجادیہ جہاد کا درس دیتی ہے۔ اس لیے کہ صحیفہ سجادیہ اس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی پوری زندگی جہاد میں گزری ہے، جس نے اپنی امامت کا آغاز ہی جہاد کے عروج میں سنبھالا ہے، جس نے اپنی امامت کا آغاز کربلا سے کیا ہو، اس سے بڑا مجاہد کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا جہاد کا درس دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً سب سے عظیم مجاہد ہستی سید الشہداء کے بعد علی ابن الحسین زین العابدین ہیں. صلوات اللہ یہ دو کتابیں. تیسری کتاب کہ جو ہمیں ہمیشہ اس راہ المستقیم پہ اسلام حقیقی کی شناخت میں ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ مراجع کا رسالہ عملیہ ہے, توضیح المسائل. بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے بھائی یہ توضیح المسائل تو طہارت نجاست یہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتی ہے, تو اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام حقیقی کیا ہے؟ عزیزان گرامی, اگر خود طہارت و نجاست کو بھی ہم دیکھنا چاہیں تو طہارت و نجاست ہمارے لیے ممد و معاون ہے کہ تاکہ ہم حقیقت اسلام کو اور اسلام حقیقی کو پہچان سکیں. لیکن یہ رسالہ عملیہ اپنے اندر بہت سی چیزیں رکھتا ہے. اسی رسالہ عملیہ میں وہ مسائل بھی ہیں کہ جس میں منصب ولایت کو بیان کیا گیا ہے, اس رسالہ عملیہ میں اجتہاد کو بیان کیا گیا ہے, اس رسالہ عملیہ میں اسلام کی مرکزیت کو بیان کیا گیا ہے, اسی رسالہ عملیہ میں میراث کے مسائل بیان کیے گئے, اسی رسالہ عملیہ میں حدود اور قصاص کے مسائل ہیں, قضاوت کے مسائل ہیں. اگرچہ گزشتہ سالوں میں یعنی آج سے 30 سال پہلے جو رسالہ عملیہ لکھا جاتا تھا وہ مکمل رسالہ عملیہ نہیں ہے. یعنی اگر تمام مسائل اسلامی کو جمع کرنا چاہیں تو یقیناً مسائل اسلامی صرف اس رسالہ عملیہ میں سارے نہیں آگئے ہیں. بہت سے مسائل سے قطع نظر کیا جاتا تھا, غمز نظر کیا جاتا تھا, اس سے پہلے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی. لیکن خدا رحمت کرے اس راہبر کبیر پہ کہ جس نے آ کر مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی, جس نے آ کر مجتہدین کے لیے رستہ مشخص کر دیا, جس نے اسلام حقیقی اور اسلام غیر حقیقی کے درمیان ایک ایسا فاصل قائم کر دیا کہ دنیا والوں کے لیے یہ معلوم ہو جائے کہ آل محمد کا مذہب حقیقت میں دنیا کی راہبری کے لیے ہے. یہ مذہب صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو طہارت و نجاست کا سبق سکھائے, یہ مذہب تو انسانوں کی راہبری کے لیے ہے. لہذا آج تشیعوں نے دنیا کی راہبری اپنے ہاتھ میں لی. جب امام نے رسالہ عملیہ لکھا تو امام نے رسالہ عملیہ میں منصب ولایت فقیہ کو بیان کیا, امام نے رسالہ عملیہ میں ان مسائل کو بیان کیا جن کو اس سے پہلے کسی مرجع نے بیان نہیں کیا تھا, مدتوں سے وہ مسائل پسے پشت ڈال دیے گئے تھے. ایک وہ حصہ بھی جس کو ہمارے علماء کہتے تھے انسداد باب, انسداد باب علمی, یعنی بعض چیپٹرز ایسے ہیں جن پہ گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن امام رضوان اللہ تعالی علیہ نے آ کر کہا کوئی بھی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ جس پر بحث نہیں ہونی چاہیے, ہر چیپٹر جو فقہ کا ہے اس میں بحث ہونی چاہیے اور قوموں کے لیے رستہ کھلا ہونا چاہیے. لہذا عزیزان گرامی امام نے آ کر ایک راہ گشائی کا کام کیا ہے. امام خمینی نے اسلام حقیقی کی اس اعتبار سے شناخت کروائی کہ تمام ابواب فقہ انسانوں کے لیے ہے اور آج کے انسانوں کے لیے ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بہت سے چیپٹر جو فقہ کے ہیں وہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد کے لیے ہیں, اس زمانے کے لیے آئے نہیں ہیں, لہذا انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا. مثلا قضاوت کا باب, مثلا اگر کوئی چوری کر لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہیے, بس اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ زمانہ ہمارے ان مسائل پہ گفتگو کرنے کا زمانہ ہی نہیں ہے. اگر ان مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے اسلام کوئی حل پیش نہیں کرے گا تو کیا ہم کمیونزم سے جا کر مانگیں گے, سوشلزم سے مانگیں گے, مارکسزم سے مانگیں گے, امریکہ کے سامنے جا کر کہیں گے آپ کوئی نظام دے دیں تاکہ اگر کوئی چور چوری کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, قاضی کے لیے کون سی شرائط ہیں, ان کو کون بیان کرے گا؟ انہوں نے اپنی عدالتیں قائم کر لی، انہوں نے اپنا نظام بنا لیا۔ دوسرے ممالک میں آج آپ دیکھتے ہیں ایک سیٹ سسٹم ہے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم آج عقب ماندہ ہے، ہم نے ان مسائل پہ غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن امام نے ان مسائل کو آ کر بیان کرنا شروع کیا کہ جو معاشرے کی حقیقت میں دکھتی رگ تھی، سب سے بڑی مشکلات معاشرے کی ان کی اجتماعی مشکلات ہیں، ان کی ذاتی مشکلات نہیں ہیں۔ لہذا امام خمینی اس درد کو اپنی وصیت میں بیان کرتے ہیں۔ میں ان جملات کو خود امام کی وصیت سے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک بار سب مل کر صلوات پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد خود خواہان و تاغوتیان قرآن کریم را وسیلہ ہی کر دیان کہ برائے حکومت ہائے ضد قرآنی و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان بحقائق را سراسر قرآن را از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کرده بودند و ندائی انی تارکن فیکم السقلین را در گوششون بود با بہانهای مختلف و توطئه‌های از بیش تهیه شده آنان را عقب زده و با قرآن در حقیقت قرآن را برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی مادی و معنوی بود و از صحنه خارج کردن۔ امام نے ان جملات میں یہ فرمایا کہ حقیقت میں انی تارکن فیکم السقلین کا پیغام جو تھا، اس پیغام میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہو تو در اہل بیت پہ جاؤ۔ انہوں نے اس منشور کو پسے پشت ڈال دیا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسے مقامات پر گئے، ایسے مفسروں کے پاس گئے کہ جن کو خود اپنے متعلق پتا نہیں تھا کہ رسد کیوں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔
اللہ اکبر،
خود ان کو جو اپنے متعلق خبر نہیں تھی کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم امام کی اس کلام کی طرف، اس وصیت کی طرف نگاہ کریں، پھر فرماتے ہیں قرآن کو خود قرآن کے مقابلے میں استعمال کیا گیا۔ اب یہ قرآن قرآن کے مقابلے میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ بہت سے مقامات پر قرآن قرآن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک حاکم حکومت اسلامی پہ بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہوئے قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہے، محمد و نصلی علی رسول الکریم، حمد خدا بھی کرتا ہے، قرآن کی آیات بھی پڑھتا ہے، اور پھر خلافت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اسی قرآن کو قرآن کے مقابلے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ قرآن حقیقت میں انسان نے عدالت کو پیدا کرنے کے لیے، انسانی معاشرے میں عدالت کو نافذ کرنے کے لیے آیا تھا، ایک ظالم ظلم کرنے کے لیے قرآن کو استعمال کرتا ہے۔ بس قرآن کو قرآن کے مقابلے میں استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کو طاغوتیوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ آپ دیکھیں زمانے امیر المؤمنین میں قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا۔ اب قرآن نیزے پہ بلند ہے، ایک طرف سے طاغوتی اپنی طاغوتی طاقت کے دفاع کے لیے قرآن کو سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے تاریخی، اب اس نمونے کو آج کے زمانے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں اس زمانے میں معاویہ نے اپنے نظام کے دفاع کے لیے، عمر عاص نے اسے کہا کہ اس وقت سب سے بہترین کام جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں امیر المومنین کے جو ساتھی ہیں یہ سارے بے وقوف قسم کے ہیں، اگر آج ہم نیزوں پہ قرآن اٹھا لیں تو یہ سارے واپس چلے جائیں۔ دیکھیں قوموں کی حماقت سے کتنا سوء استفادہ کیا جاتا ہے۔ جب تک قومیں بیدار نہ ہوں، ان میں شعور بیدار نہ ہو، وہ حقیقت اسلام کو نہ پہچانے، تو استعمارگر طاغوتی ان کو ایسے استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، مثلا حج پہ جاتے ہیں، بڑا خوبصورت قسم کا قرآن پرنٹ کر کے اس کے نیچے لکھتے ہیں خادم الحرمین الشریفین، یہ قرآن ہے، کتاب خدا ہے، نظام عدل کے لیے ہے۔ ایک ظالم خود اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے خوبصورت قرآن پرنٹ کرتا ہے۔ تنظیمیں اپنے غلط منصوبوں کے لیے بہترین دعاؤں کی کتابیں چھاپ چھاپ کے لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں واہ بھائی واہ کیا زبردست خدمت ہو گئی، بس کتاب کو دیکھا، کتاب دیکھ کر بھول جاتے ہیں، نہ ان کے اصلی منبع کو دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں یہ تنظیم بنی کیسے، یہ حکومت بنی کیسے ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کو اٹیسٹ کس نے کیا ہے، اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت کتاب پرنٹ کی ہے، فلاں صاحب نے بڑا اچھا قرآن پرنٹ کیا ہے، یہ جتنے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں ان کو معاویہ ایک لمحے میں برگلا سکتا ہے، ایک لمحے میں دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اسی قرآن کو کہ جس کو ہم پڑھتے تھے اسے نیزے بلند کر دیا، اب جب نیزے بلند کیا تو امیر المؤمنین کی فوج آگے بڑھی، ان میں ایک مالک اشتر بھی ہیں، ان میں وہ بھی موجود ہیں کہ جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، جو نظام حقیقی کو سمجھتے تھے، جو اسلامی رہبری کو سمجھتے تھے، قیادت اسلامی کو سمجھتے تھے، انہوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا، لیکن بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے، اب مالک ہی کہہ رہے تھے آگے بڑھو، کہہ رہے نہیں ہمیں تو آگے نہیں بڑھنا ہے، کیوں کھا کے دیکھ نہیں رہے ہو قرآن نظر آ رہا ہے، مالک ہی کہتے ہیں قرآن تو نظر آ رہا ہے لیکن تمہیں جس نے حکم دیا ہے کیا وہ ناطق قرآن نہیں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر صامت قرآن موجود ہو اور ناطق قرآن موجود ہو وہاں پر صامت قرآن پہ ناطق قرآن حاوی ہوتا ہے، ناطق قرآن حقیقت میں تفسیر کرتا ہے صامت قرآن کی، اس لیے وہاں پر صامت قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، ناطق قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بولتا قرآن موجود ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر اسلامی رہبری موجود ہو، قیادت اسلامی موجود ہو، رہبر اسلامی موجود ہو وہاں کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، رہبر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، قیادت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس وقت بھی کتاب پڑھنے لگتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں، آیات قرآن ہی پڑھنے لگتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں میں اس قرآن کو سمجھ جاؤں گا، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ زمانہ قرآن کی طرف رجوع کرنے کا نہیں ہے بلکہ رہبری کی طرف رجوع کرنے کا ہے، وہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امیر المومنین کون ہے، قرآن تو خدا کی طرف سے نازل ہوا، درست ہے نا، ان کا بھی دعویٰ اپنی جگہ پر درست تھا، اور ہم بھی اکثر اوقات یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن ہرگز یہ آرگیومنٹ درست نہیں ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آیات قرآنی کو ہر آدمی نہیں سمجھتا ہے، اگر ہر آدمی پہ آیات قرآنی کو سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا تو پیغمبر کہنا چاہیے تھا میں تمہارے لیے ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیغمبر فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو وزین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک وزن کو چھوڑ دو گے تو دوسرا بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، بس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ در اہل بیت پہ جاؤ، در اہل بیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ امیر المؤمنین کے دروازے پہ جایا جائے، در اہل بیت سے مراد یعنی رہبری، در اہل بیت سے مراد یعنی وہ کہ جو اہل بیت کی طرف سے حجت خدا ہے، ہر زمانے میں حجت خدا موجود ہے، بس قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی ایسے مقام کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ جس کا تعلق عطرت اہل بیت کی طرف ہو، صلوات پڑھیں آپ حضرات، بس تیسرا منبع آج اس زمانے میں اسلام کو پہچاننے کے لیے رسالہ عملیہ ہے، توزیع المسائل ہے، مجتہدین و مراجع کی توزیع المسائل، اور مجتہدین کا انتخاب بھی اسلام نے لوگوں پہ چھوڑا ہے لیکن لوگوں کے لیے معیار کو بیان کیا ہے، اگر مرجع کو انتخاب کرنا چاہو تو اس کے لیے معیار موجود ہے، اس معیار کی طرف رجوع کیا جائے، اس معیار کے مطابق مرجع کا انتخاب کیا جائے اور پھر اس کا رسالہ اپنی گھر میں رکھا جائے تاکہ انسان حقیقی اسلام پہ عمل کر سکیں. ان تمام پہ ایک شے جو سب سے زیادہ حاوی ہے، جو اصلی منبع ہے ان تمام کے لیے، وہ قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ مفسر قرآن ہے، نہج البلاغہ مفسر قرآن ہے، صحیفہ کاملہ مفسر قرآن ہے، رسالہ عملیہ مفسر قرآن ہے. کبھی یہ نہ کہا کریں یہ مراجع تو اپنے پاس سے فتویٰ دیتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، مراجع اپنے پاس سے فتویٰ نہیں دیتے، مراجع وارث انبیاء ہے. آج اس زمانے میں اگر کوئی زمانے کے امام کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک مرجع کی طرف نگاہ کریں. مراجع حقیقت میں وہ سائن بورڈ ہیں. دیکھتے ہیں نا آپ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کبھی ہائی وے پہ، اس سائن بورڈ کے ذریعے انسان اصلی رستے کا شناخت کرتا ہے. آج اگر امام پردہ غیبت پہ چلے گئے ہیں تو امام نے پردہ غیبت میں سائن بورڈ لگا دیے ہیں، ان کی طرف دیکھتے چلے جاؤ تو تمہیں زمانے کے امام کی تصویر نظر آتی رہے گی. یہ ستون ہے آج اس زمانے میں مذہب کا. لہذا عزیزان گرامی، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، نہج البلاغہ کی تلاوت کریں، صحیفہ کاملہ کی تلاوت کریں. آخری جو سورس کہ جو بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے، اور خدا رحمت کرے اس ہستی پہ جس نے اس کتاب کو لکھا ہے، مفاتیح الجنان. بعض اوقات علماء کام کرتے ہیں، ان کا کام ایک معاشرے میں ایک طبقے کے لوگ، ایک ملک کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ کام اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں، ان کی برکت اتنی بھر جاتی ہے کہ پوری ملت اسلامیہ جہاں جہاں پر ہے وہ اس سے استفادہ کرتی ہے. دیکھا اس مفاتی کی عظمت کتنی بڑھ گئی، اس سے مرحوم عباس قمی کی عظمت کتنی بڑھ گئی ہے. ہر ہاتھ میں، ہر گھر میں، ہر الماری پہ، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مقام پر یہ کتاب موجود ہے، ہر فرد اس کا محتاج ہے. اور مفاتیح الجنان بھی صرف دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے، اور اگر دعاؤں کا مجموعہ ہے تو وہ دعائیں ہیں کہ جو دعائیں انسان کو جہاد سکھاتی ہیں، وہ دعائیں ہیں جو انسان کو اجتماعی آداب سکھاتی ہیں، وہ دعائیں ہیں جو انسان کو معاشرتی اصول سکھاتی ہیں. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیں. اس آیہ کریمہ سے آج گفتگو کا آغاز کیا تھا، گفتگو طولانی ہو جانے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ابھی تک عرض نہیں کر سکا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن کریم پیغمبر اکرم کو ارشاد فرماتا ہے، قل انی امرتو انا اعبد اللہ مخلصین لہ الدین و امرتو انا اکون اول المسلمین، سورہ زمر میں. اور برادران سے گزارش کروں گا کہ سورہ زمر کی تلاوت کریں. سورہ زمر حقیقت اسلام کو اور اسلام کی صحیح تصویر کشی کے لیے بہترین سورہ ہے. سورہ زمر میں مختلف مقامات پر دین خالص کا تذکرہ ہوا ہے، دین مخلص کا تذکرہ ہوا ہے. پیغمبر کو کہا گیا، اے پیغمبر آپ کی کہہ دیں، انی عمرتو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، انا اعبد اللہ میں اللہ کی بندگی کروں، مخلصین لہ الدین خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں. کیوں؟ اس لیے کہ دین جس کا تعارف خدا نے کروایا ہے قرآن کریم میں، فرمایا وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ کے لیے جو دین ہے وہ خالص دین ہے. اس دین خالص کو تبدیل کیا گیا، اس میں تحریف کی گئی. ایک خالص شے کو اگر ہم تبدیل کرنا چاہیں تو دو طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں. ایک وقت تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اور چیز مخلوط کر دیں، مکس کر دیں، مکسچر بن جائے گی. مثلا ایک خالص جوس، اس میں پانی ڈال دیا جائے، ایک گلاس جوس، تین گلاس پانی، لیکن اس پر لکھتے ہیں پیور جوس. ایک وقت ممکن ہے کہ اصلاً جوس موجود نہیں ہے، کچھ رنگ اس جوس کے لے لیے گئے ہیں، اس جوس کے پاؤڈر بنا لیا گیا ہے، اس پاؤڈر کو ملا کے ہم نے اس پہ لکھ دیا پیور جوس. آپ کو ملتا ہے نا یہ سارے، اب آج تو یہ سب پیور ہے، سب پہ لکھا ہے پیور ہے. پھر اب جب تھوڑی سی نیچے عبارت پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلیور آف دا فروٹ، بعض وقت فلیور ڈال کے اس کو اصلی کہہ دیا جاتا ہے. بس دو طرح سے ایک خالص شے کو تبدیل کیا جاتا ہے، ایک وقت خالص شے کو اصلاً تبدیل کر لیا جاتا ہے، کوئی اور شے ہے اور اس کو خالص جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات ممکن ہے کہ اس خالص شے میں کچھ اور مخلوط کر دیا جائے. اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا. قرآن کریم کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی کلام خدا کو لے لیا، تھوڑا سا خود اپنی طرف سے لے لیا، ان دونوں کو ملایا اور ملا کر یہ کہہ دیا یہ قرآن ہے، یہ پیور جوس ہے. پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے ایک وقت ممکن ہے اصلاً جوس پایا نہیں جاتا ہے، کلام الہی موجود ہی نہیں ہے، خود انسان کی کلام ہے. یکتبون الکتاب بأیدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ. قرآن کہتا ہے کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر اس کی نسبت کس کی طرف دیتے ہیں، خدا کی طرف. ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. بس دو طرح سے اس اسلام حقیقی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایک وقت اسلام حقیقی کو صرف فلیور دے کر، اس کے ظاہر کو دکھا کر دنیا والوں کے سامنے اسلام حقیقی پیش کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں کچھ چیزیں مخلوط کر کے دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. لیکن نام ہر ایک اسلام کا رکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا مثلا تنظیمیں اسلام کے نام سے، انجمن اسلام کے نام سے، علماء اسلام کے نام سے، ممبر اسلام کے نام سے، جتنی بھی چیزیں حقیقت میں اسلام کو منحرف کرنے کے لیے، اسلام کی تعریف کے لیے پیش کی جاتی ہیں، وہی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک حقیقی اسلام کے لیے پیش کیا جاتا ہے. مثلا یہی ممبر کہ جہاں سے حق پیش ہونا چاہیے، اسی ممبر سے باطل کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ممبر پر بیٹھنے والا اس کو کچھ اس انداز بھی پیش کرتا ہے کہ لوگوں سے اصلی چہرہ مخفی رہ جائے، اسے اصلی کو چھپا دیا جاتا ہے. یہی قرآن کہ جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں، اسی کو شاہ فہد بھی چاپ کرتا ہے، اسی کو امریکہ بھی چاپ کر دیتا ہے. امریکہ نے چھپا دیا تو ہم نے کہا واہ بھائی واہ، کیا اچھا کام کیا. دیکھیں بھائی، اوباما جو ہے نا یہ سب سے بڑا مسلمان ہے. اگر فرض کریں کبھی قرآن چھپا دے تو ہم تو اس کی گن گنانے لگیں، ہم تو اس کی گیت گائیں گے. میں نے پچھلے سال یہ کہا تھا خدا نہ کرے کہ وائٹ ہاؤس میں کبھی مجلس پر آئے. آج کل تو وہاں پر خطبہ بھی ہونے لگا ہے، پتا ہے آپ کو، آج کل وائٹ ہاؤس میں خطبہ ہوتا ہے اور مولانا جا کے وہاں پر خطبہ دیتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں. دیکھیں دلیل بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ امام رضا بھی اس زمانے کے جابر کے گھر میں جا کر ولی عہد بن گئے تھے. دیکھیں دلیل کیسی، دلیل بھی اسلامی پیش کریں گے، یعنی ایسا چہرہ پیش کریں گے کہ جو اسلامی ہو، سننے والے کو بھی اپروچ کرے، اس کے ذہن کو بھی اپروچ کرے، اس کو یہ سمجھ لگ جائے کہ واقعی بھائی یہ امام رضا جیسا کام کر رہے ہیں. دیکھو چہرہ بدل دیا ہے، اسلام کا چہرہ بدل دیا ہے. کیا امام رضا اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ مامون کے دربار میں جا کر احکام کو بیان کرتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، امام نے تو رضا اور رغبت کے ساتھ ہی کام نہیں انجام دیا تھا، امام کو مجبور کیا گیا. اور کچھ اس طرح سے مجبور کیا گیا کہ حضرت جب مدینے سے نکلنے لگے تو مدینے سے نکلتے ہوئے میرے مولا نے مدینے کے لوگوں کو بلایا، پھر کہا میں آزاداری کا انتظام کر رہا ہوں، اپنی مجلس سے آزاد رکھی. اور لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ تو ولیعت بننے کے لیے آ رہے ہیں، جن کو اگر کبھی لیٹر مل جائے کہ آپ وائٹ ہاؤس میں امام بننے والے ہیں تو اس کے تو بارے میں آ رہے ہو جائیں گے نا. وہ تو یہ کہے گا بھائی کیا زبردست جگہ، اتنی بہترین اپرچونٹی. اسلام بھی اور ساتھ باقی ساری چیزیں، ہاں دونوں قسم کی نعمتیں مل رہی ہیں. اس طرف سے پیسے بھی ملیں گے، شہریت ملے گا، معذرہ ملے گا، اور دوسری طرف سے خطبہ بھی دینا پڑے گا. خطبہ بھی میں اسلامی دوں گا، میں بھی کہوں گا اتق اللہ ایہا الناس اتق اللہ. جو خود نہیں ڈرتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے ایہا الناس اتق اللہ. ایک طاغوت کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اللہ کے لیے. یہ کہتا ہے امام سجاد میں نے بھی دیا تھا نا، امام زین العابدین نے بھی تو دربار یزید میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا یا نہیں دیا ہے. یہ ویسی دلیل ہے کہ جیسے دوسرے لوگ، ہمارے بعض اوقات عمومی لوگ دلیلیں دیتے ہیں. عجیب دلیل ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا عزیزان گرامی کے بعض اوقات اس خالص دین کو پیش کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ مخلوط کر کے خود اپنی بات کو دین کے ساتھ مربوط کر کے اپنے کردار کو قرآن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے ہیں. اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرنی، لیکن قرآن کریم کو بدل دیا ہے، چہرہ قرآن کو بدل دیا ہے، تائید کر رہے ہیں. ابھی یہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا نا، یہاں پر ہمارے لیے مسائل ہو گئے، خبر نگار آ گئے، دوسرے لوگ آ گئے باہر آ کر، انہوں نے باہر ہیلی کاپٹر پھر رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ مسجد تو مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. آج الحمدللہ یہ بند ہے، آپ دیکھ رہے ہیں.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر.
لیکن عزیزان گرامی میں جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کے بعد ہمارے ملک کی ایک علماء کی تنظیم کی طرف سے ایک خط آیا. جب میں نے خط پڑھا تو وہ خط ایف بی آئی کی نصیحت سے زیادہ بہتر نصیحت تھی. اس میں یہ لکھا تھا کہ تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کو بہتر بنا لیں، ان کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے قوانین پہ پابندی سے عمل کریں، انہیں چاہیے کہ کوئی بھی قانون جو ہے اس کو توڑے نہیں. بھئی یہ آپ کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آلریڈی نصیحت کر رہے ہیں نا، ان کے پاس قانون موجود ہے، نافذ کرنے کی اتھارٹی موجود ہے، انہوں نے آپ سے مدد تھوڑی مانگی ہے کہ آئیے ہماری مدد کریں. لیکن معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ خود آفر کر رہے ہیں اپنی خدمات کو، ہم حاضر ہیں، وہ لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں. ارے عزیزان گرامی، ہمارا وہ مذہب کہ جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس میں اگر ہم آزاداری کے ذریعے طاغوت کے سامنے لبیک کہنے والے ہیں تو پھر وائے ہے ایسے لوگوں پہ، افسوس ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو آج طاغوت کے سامنے دم بھرتے ہیں. ہم جس مذہب میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ وہ مذہب ہے کہ جو ہمیں لبیک یا حسین کا سبق سکھاتا ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ طاغوت کے سامنے جا کر دم بھریں گے. جی آپ نے اس سے پہلے بھی طاغوت کا ساتھ دیا، اس نے جا کر عراق پہ حملہ کیا. آج عراق میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے، اور اس کا ذمہ دار صرف طاغوت نہیں ہے، اس کا ذمہ دار وہ بھی ہے جو امامہ بسر ہے اور جس نے ساتھ دیا.
سبحان اللہ.
وہ امامہ بسر بھی اس میں شریک ہے، اس جرم میں شریک ہے، اسے بھی خدا کے سامنے ویسے ہی جواب دینا پڑے گا. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے یزید کے ساتھ ہمکاری کر کے بعض ملاؤں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ سید الشہداء کا قتل کرنا واجب ہو چکا ہے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں اگر یہ ہوا تو کیا آج یہ زمانے میں یہ نہیں ہوا ہے؟ آج بھی ہو چکا ہے، آج بھی فتویٰ دے رہے ہیں، آج بھی ساتھ تیرے ہیں، پورا دم بھرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی اتنے سادہ ہیں. عجیب بات ہے ہماری سادگی کی. ہم کہتے ہیں مولانا کیا فرق کیا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی فرق کیا ہے. بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک مسجد میں اگر تصویریں لگا رکھی ہیں، طاغوت کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے، وہاں پر سفیر جا رہے ہیں. ایک مسجد میں جہاں پر داخلہ ممنوع ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. ابھی تک فرق نہیں ڈال سکتے ہیں. ایک وہ کہ کبھی بھی جو طاغوت کے دربار میں نہیں جاتا ہے. میں پچھلے دنوں جب آئے شہرستانی یہاں پر تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ہمارے عظیم مرجع کے اس کردار کو بیان کیا. کہا کہ طاغوت کی طرف سے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو خط لکھا گیا. میں نام نہیں لیتا ہوں، خط لکھا گیا. آقا کو خط ملا، خط پڑھنے کے بعد جواب نہیں دیا، پھر دوبارہ خط بھیجا، پھر بھی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے شکایت کے طور پر عراقی حکومت کو لکھ کر بھیجا کہ بھائی آپ کے علماء کا تو کردار بڑا سنا ہے، ان کا تو بڑا اخلاق ہے، ان کو تو کوئی اگر سلام بھی کہے تو اس سلام کا جواب بھی لکھتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ خط کا جواب تک نہیں دے رہے؟ تو عزیزو سنو گے جو مرجع نے جواب دیا ہے. مرجع نے یہ کہا اس لیے کہ اس وقت وہ ہمارے ملک میں قابض ہیں، اور اگر میں ان کو خط کا جواب دے دوں تو میں نے اس قبضے کو اندوز کر دیا ہے، میں نے اس قبضے کو قبول کر لیا ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی اس قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. معلوم ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی شخص ایک کلمہ لکھ کر طاغوت کی حمایت کرتا ہے، وہ نظام امامت اور ولایت کی مخالفت کرتا ہے. بس عزیز اور آپ کی آنکھوں کو کھولیں، بیدار ہو کر زندگی بسر کریں. یہ زمانہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ بیداری کا زمانہ ہے. ہم ظہور امام زمانہ کے قریب ہو رہے ہیں. اس زمانے میں بیداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو ایک جیسا نہ سمجھیں. وہ دوسرے تو آج تک کہتے آ رہے ہیں نا سب ایک جیسے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پریشانی ہوتی ہے سارے ایک جیسے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ایک جیسے نہیں. وہ پھر کہتے ہیں نہیں سارے چاند ستاروں کی طرح ہیں. کہتے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے ہیں ویسے سارے اصحاب ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. پھر آپ نے انتخاب کرنا شروع کیا، آپ نے کہا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے صدیوں کی تعداد میں بیسیوں کی تعداد میں صحابی بنا دیے، آپ نے نکال نکال کر جدا کر دیے. آپ بھی کہہ رہی ہے یہ صحابی ہے یہ نہیں ہے. جس قوم نے آج سے 1400 سال پہلے ستاروں کو ان بے بنیاد ستاروں سے جدا کر لیا ہے، ان میں جلنے والے بلبوں سے جدا کر لیا ہے، وہ قوم کیا آج اس زمانے میں تمیز پیدا نہیں کر سکتی ہے؟ کیوں کر کہتے ہو سارے ایک جیسے ہیں؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے ہر ایک امامہ بھی سارے سارے ایک جیسے ہیں؟ اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر تشیع کو چھوڑ دیں، پھر مجالس میں نہ بیٹھیں، پھر تبرع نہ کریں، پھر دوسروں کے ساتھ بیٹھیں، پھر کہیں اور جا کر کھڑے ہوں، کسی اور کی امامت میں جا کر نماز پڑھیں. اگر علی ابن ابی طالب کی امامت میں نماز پڑھنی ہے تو پھر فرق پیدا کریں اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں. پھر فارق ہونا چاہیے، علی میزان ہے حق کا. میزان کو ماننے والے یہ نہیں کہتے سارے ایک جیسے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے سب کے سر پہ امامہ ہے، سبھی تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، سبھی احادیث پڑھتے ہیں. جی اگر اس زمانے میں امریاس نے بھی احادیث پڑھی تھی، آیات قرآنی پڑھی تھی، لیکن آیت قرآنی پڑھ کے نعت کے قرآن کے لیے اتنی بڑی مشکل ایجاد کر دی کہ جو آج تک باقی ہے. لہذا عزیزان گرامی، سر مکتب حسینی سے بیدار ہو کر نکلیں. ہر ایک کو اجازت نہ دیں کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھے، ہر ایک کو اجازت نہ دے کہ وہ صحابی رسول ٹھہرے. آئیے ایام عزا ہیں عزیزان گرامی، بارگاہ سیدہ میں چل کے پرسہ دیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اس بی بی کی بارگاہ میں کہ جو مدتوں سے مصیبتوں سے گزر گزر کے آج تک مصیبت زدہ بی بی ہے. آج زہرا کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے چلتے ہیں عزیزوں، یہ مجالس اسے پرسہ دینے کے لیے. اس ستائی ہوئی بی بی، ستم دیدہ بی بی، مصیبت زدہ بی بی، جس کے پہلو کو زخمی کر دیا گیا، آئیے اسے پرسہ دیتے ہیں عزاداروں. وہ جسے کچھ اتنا ستا دیا گیا کہ جس کو اپنے ہی گھر میں حملہ کر کے اس کا پہلو شکستہ کر دیا گیا، آئیے اسے پرسہ دیتے ہیں. اور عزاداروں جب گریا کریں نا، گریا کرتے ہوئے بارگاہ خدا میں دعا کریں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جانتے ہیں عزاداروں، پیغمبر کے زمانے میں ایک جوان نے بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد پیغمبر کے سامنے ڈرتے ہوئے نہیں آتا تھا. ایک دن گلی کوچے میں گزرتے ہوئے اس نے حسن و حسین کو، سید شباب اہل جنت کو دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ خیال آیا، اگر میں ان کا واسطہ دوں شاید میرے گناہ معاف ہو جائے. یا زدارو، دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، وہ جو دوش رسول پہ سوار ہونے والے تھے ان کو اپنے کندھے پہ سوار کیا. سوار کرنے کے بعد پیغمبر کے دروازے کے قریب کیا، حضرت نے دور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا، اے جوان، تو نے گناہ تو بڑا کیا تھا، لیکن آج تو جن کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے آیا ہے، میں پیغمبر ان کی قدر کو جانتا ہوں، میں ان سے حیا کرتا ہوں. پروردگار نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. یا زادارو، کبھی آنسو بہائے نا تو اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے رسول گرامی کی بارگاہ میں کہیں، یا رسول اللہ، ہم نے گناہ تو کیے ہیں لیکن تیرے حسین کی غم میں ہم نے آنسو بہا لیے ہیں، ان آنسوؤں کے صدقے ہمیں معاف کر دے. عزاداروں، آج میں ایک ماں کی گود میں پلنے والے بچوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں ان بچوں کا تذکرہ کروں، اس ماں سے اجازت طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ ماں کی بارگاہ میں بچوں کا ذکر کرنا ماں کے لیے بڑا مشقت آور ہوا کرتا ہے، بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. اور ماں بھی وہ ماں ہے کہ جو ام المصائب ہے عزیزو، ماں بھی وہ ماں ہے کہ جو شریکت الحسین ہے عزیزو. اس کی گود میں پروان چڑھنے والوں کی کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، السلام علیکم یا شریکت الحسین، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین، اے علی کی مجاہدہ بیٹی ہمارے تجھ پہ سلام ہو، اے زینب بنت علی تجھ پر ہمارے لاکھوں سلام ہو. اس عشرے کے دوران کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن ہم زینب کا ذکر کریں. ہم ہر روز اپنے مولا حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں، صحابہ حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ بی بی کے جس کا کربلا میں پورا پورا حصہ ہے، جو شریکت الحسین ہے، شریکہ کربلا ہے، کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن ہم زینب کا ذکر کریں. عزادارو، جب زینب کے ننھے بچوں کا ذکر کریں نا تو پہلے زینب کا ذکر کرنا چاہیے. یہ بی بی جب مدینہ سے اپنے بھائی کے ساتھ نکلنا چاہ رہی تھی نا، تو عزاداروں اس طرف سے بھائی نے اپنی پونجی جمع کرنا شروع کی، اپنے علی اکبر کو کہہ دیا تم میرے ساتھ چلو، علی اوسط کو کہہ دیا تم بھی میرے ساتھ چلو، علی اصغر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. اپنے جوانوں کو جب میرے مولا جمع کر رہے تھے نا، تو اپنے اس طرف سے زینب یہ سوچ رہی تھی، میں اپنے ساتھ کیا لے جاؤں گی، میرے پاس تو کوئی جوان بچے تو ہے نہیں، میرے ننھے اون محمد ہے، جا کر زینب نے عبداللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، عبداللہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ عبداللہ نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا، زینب یہ تیرا سرمایہ ہے، میں اپنے حسین پہ اپنے سرمایہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزاداروں، عبداللہ نے اپنے ننھے بچوں کو تیار کیا، میرے مولا کے ساتھ آون محمد کو بھیجا ہے، یہ عبداللہ کی نشانی کہ عبداللہ اگرچہ کربلا میں موجود نہیں تھے لیکن آون محمد عبداللہ کی نمائندگی میں عبداللہ کی ولایت میں کربلا میں موجود تھے۔ اے عزادارو، آون محمد وہ بچے ہیں کہ جن کو میری آقا زادی مدینہ سے لے کر کربلا تک نصیحتیں کرتی رہی ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے بچوں سے کہہ دیا، اے میرے بچوں، میرے بھائی حسین پہ ایک دن آنے والا ہے جو بڑا مشکل دن ہوگا، اس دن میرے بھائی کے ساتھ ضرور وفا کرنا۔ اے آن محمد، میں تمہیں وفا کا درس دیتی ہوں۔ اور پھر جب شب عاشور آ گئی، عزاداروں، میرے مولا حسین نے ننھے بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کو تلوار چلانے کا سبق دیا، آن محمد کو بلا کر بھی تلوار چلانا سکھائی ہے، میرے لاکھوں جانے قربان ہو جائیں عباس علمدار پہ کہ جو استاد ہیں شہداء کے، استاد ہیں تمام ان بچوں کے جو کربلا کی سرزمین پہ جنگ لڑتے رہے۔ آپ نے سنا ہے نا، کوئی بچہ گیا اس نے اتنے لعینوں کو شہید کیا ہے، اتنے لعینوں کو قتل کیا ہے۔ عزاداروں، یہ عباس علمدار کا کمال تھا کہ عباس ایک ایک بچے کو سکھا رہے تھے، اے بچے جب کربلا کی سرزمین پہ جاؤ تو ان لعینوں کو فنار کرنا۔ عزاداروں، عاشور کا دن جب آ گیا تو جب سب صحابہ شہید ہو گئے، سب صحابہ نے وفا کر دی، تو اتنے میں اہل بیت میں سے اب ننھے بچے اٹھے، اس طرف سے علی اکبر اٹھے، اس طرف سے عباس اٹھے، لیکن سارے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے میرے مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ علی اکبر ہیں۔ علی اکبر نے اپنے بابا کے حضور آ کر کہا، بابا یہ سارے اہل بیت ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کا سب سے عزیز جان ہوں، میں آپ کی جوانی کا سرمایہ ہوں، میرے مولا میں فخر اسماعیل بننا چاہتا ہوں، اگر مجھے اجازت دے دیں تو کسی کو کچھ شکوا نہیں رہ جائے گا کہ مولا حسین نے سب سے پہلے دوسروں کو بھیجا ہے، میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہوں۔ لیکن عزاداروں، جب علی اکبر آگے بڑھے تو اس طرف سے بنی ہاشم کے جوان قطار کی شکل میں حسین کی بارگاہ میں آگے، مولا علی اکبر پہ ہم قربان ہو جائیں گے۔ زینب یہ کہہ رہی تھی میری قربانی علی اکبر پہ قربان ہو جائے۔ اس طرف سے مسلم ابن عقیل کی زوجہ یہ کہہ رہی تھی، میرے بچے علی اکبر پہ قربان ہو جائیں گے۔ لذا عزاداروں، آن محمد آتے ہیں، آ کر اپنے ماموں کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مولا ہمیں جنگ کی اجازت دے دے۔ لیکن عزاداروں، ماموں کے لیے اپنے نواسوں کو بھیجنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، وہ جو بہن کے بچے ہو نا ان کے ساتھ بڑا پیار ہوا کرتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ دونوں بچوں کے سن کو دیکھا، پھر ان کی طرف جھک کر ان کو پیار کیا ہوگا، پھر میرے مولا نے کہا، اے آن محمد، تمہاری جنگ کرنے کی سن تو نہیں ہے لیکن زینب کا واسطہ لے کر آئے ہو۔ اے میرے مولا نے ایک مرتبہ جاتے ہوئے کہا، آن محمد جاؤ تو ذرا اس طرح جنگ کرنا کہ جیسے جعفر تیار کے طوطے جنگ کرتے ہیں۔ آن محمد نکلتے ہیں، نکلتے ہوئے رنج پڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ابھی گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، سوار ہوتے ہوئے ہی کہہ رہے ہیں، اے ہمیں تو جانتے رہی ہو، ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں، ہم شہادت کو اپنے بچپن سے سیکھ کر آئے ہیں، ہم نے بچپن سے سیکھا تھا، ہمارے دادا شہید ہوئے تھے۔ اے اس طرف سے لعینوں پہ حملہ کیا، پہلے آن نے حملہ کیا، پھر محمد نے حملہ کیا، دونوں حملہ کر کرتے جا رہے تھے لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہے، ان ننے بچوں پہ حملہ کیا، ان ننے بچے جب گھوڑے سے اتر رہے تھے اس طرف سے زینب دیکھ رہی تھی، اس طرف سے ام کلثوم دیکھ رہی تھی، اس طرف سے میرے مولا حسین نے دیکھا، آئے آؤ محمد گھوڑے سے گر گئے، اے میرے مولا آتے ہیں لاشوں کے قریب، آ کر آؤ محمد کی لاش بھی اٹھایا، اٹھا کر خیمے کے قریب لے جا رہے تھے، اے میرے مولا کو خیال آیا ہوگا، اے میری بہن زینب، اے تیرا سرمایہ قربان ہو گیا، آ میری بہن زینب، اے تیری قربانی قبول ہو گئی، اے پروردگار زینب کی قربانی کو قبول کر لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔